بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جهاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق بعض احکام اور مسائل کا درس جاری ہے. کشف شبہات، غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ پر بات ہو رہی تھی. پچھلے درس میں جہاد افغان پہ یا افغانستان کے پہلے اور دوسرے جہاد پر بات ہوئی اور تفصیل سے بیان کیا کہ دونوں میں کیا فرق ہے. کل کے جہاد کیوں تھا اور آج کا جو دوسرا افغانستان کا جہاد تھا اس میں کیا کیا غلطیاں تھیں اور کس طریقے سے علماء امت نے یہ بیان کیا کہ جو دوسرا جہاد تھا افغانستان کا وہ پہلے جہاد سے فرق رکھتا ہے، اس لیے اس کے حکم میں بھی اب فرق آ گیا ہے. آج کی غلط فہمی میں چند غلط فہمیاں ہیں جو ملتی جلتی ہیں، میں غلط فہمیاں بیان کر دیتا ہوں، پھر وقت کے مطابق اگر آج وقت ملتے پوری سب کا جواب دینے کا آج دے دیتے ہیں، ورنہ جتنا آج ہو سکتا ہے آج کرتے ہیں، باقی اگلے درس میں انشاءاللہ. غلط فہمیاں یہ ہیں کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جہاد نہیں ہے یا افغانستان میں جو جہاد تھا پہلا وہ جہاد تھا، اس کے بعد اب جو جہاد ہے افغانستان کا یا دیگر جو جہاد ہے وہ جہاد نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم خاموشی سے سر جھکا کر ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے رہیں اور اپنے آپ کو کافر دشمن کے حوالے کر دیں، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرتا رہے، جب چاہے قتل کرے، جب چاہے عزت لوٹ لے، جب چاہے وہ مال لوٹ لے. تو کیا یہ زندگی آپ چاہتے ہیں کہ یہ زندگی گزاریں، اس نوعیت کی زندگی گزاریں؟ یہ زندگی ہم نہیں گزار سکتے. اگر تم لوگوں نے گزارنی تو گزار لو، ہم گزاریں گے سر اٹھا کر زندگی جہاد کرتے ہوئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور امت میں سب برے تو نہیں ہیں، سب مشرک تو نہیں ہیں، سب بدعتی تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو شرک کرتا ہے، جو بدعت کرتا ہے وہ جہاد نہ کرے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اچھے لوگ ہیں، جو صالح ہیں، جو موحد ہیں، وہ جہاد کیوں نہ کریں؟ ان کو کیوں روکتے ہوئے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں صحابہ کرام کو کم تعداد میں تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، آج ہمیں کیوں تم روکتے ہو؟ اور صرف جہاد سے نہیں روکتے، بلکہ جو لوگ شہادت کا خواب اپنے دل میں رکھتے ہیں اور تمنا اپنے دل میں رکھتے ہیں، تم لوگ ان کو شہادت سے روکتے ہو. تو اس نوعیت کی غلط فہمی ہے آج کے درس میں. اس غلط فہمی کا جواب یہ ہے کہ حل کیا ہے آخر؟ آخر ہم امت کو اس ذلت کے دلدل سے کیسے نکالیں؟ حل کیا ہے؟ جواب یہ ہے، حل وہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت سے سمجھایا. حل وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حل تھا، اور اس حل پر انہوں نے عمل کیا. تو کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ذلت اور رسوائی قبول کرتے؟ جو حل، میرا ایمان ہے کہ جو حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اسی میں عزت ہے، اسی میں کامیابی ہے. اور جو اس حل کے علاوہ دوسرے حلول ہیں، دوسرے راستے ہیں، اس میں کبھی عزت نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کامیابی ہے اور عزت ہے، اگرچہ دیر سے کیوں نہ ہو. جیسے میں بیان کرتا ہوں، عزت تھی، ظاہراً تو ذلت تھی، ظاہراً تکلیف تھی، لیکن تھی عزت. اور اس عزت کا اثر کچھ دیر کے بعد ہوا، کچھ سالوں کے بعد ہوا. اور جو اس حل کے علاوہ دوسرے حلول، دوسرے راستے ہیں، اس میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی، اگرچہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے کامیابی دے ہی کیوں نہ دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پیارا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، کسی اور کا راستہ نہیں. اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ، کسی اور کا راستہ نہیں، راستے دو، یا میرا راستہ ہے یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا حل بتایا اور انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی میں ہی صحابہ کرام کو ذلت اور رسوائی اور تکلیف کی زندگی سے چھٹکارا دیا. مکی زندگی میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے مختلف تکلیفیں، مختلف حربے، مختلف قسم کی چالاکیاں برداشت کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ میں نہ تو کافروں اور مشرکوں کی زبان کے شر سے محفوظ تھے، نہ ان کے ہاتھوں کے شر سے محفوظ تھے، نہ ان کے بغض اور حسد اور دل کی کیفیت کے شر سے محفوظ تھے. تو شر تو ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا، جیسے موقع ملتا کافر کو وہ چھوڑتا نہیں، وہ اپنا کام کر دکھاتا. اس کے سامنے چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سید ولد آدم، قریش کا سردار نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، یا ان کے علاوہ کوئی اور صحابی کیوں نہ ہو، اگرچہ قریشی ہو جیسے ابو بکر صدیق، یا حبشی ہو جیسے کہ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تو ان کے شر سے کوئی محفوظ نہ رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں جب ضعف اور کمزوری کی حالت تھی تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا. اور مکی زندگی میں اگر آپ دیکھتے ہیں آیات کریمہ جو قرآن مجید میں ہے، یہ جو احادیث ہیں، ان میں زیادہ تر تقوی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، آخرت پر ایمان کے مسائل ہیں، صبر، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کے احکام ہیں، اور توحید ہی توحید کا ذکر ہے. وہاں پر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، کوئی بھی اور احکام مسائل بیان نہیں کیے، ساری کے ساری توجہ جو تھی وہ توحید، تقوی، صبر اور فرما برداری پہ، اور یہی بنیادیں ہیں. کسی معاشرے کو بلند کرنے کی یہی بنیادیں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، نماز پڑھنا ہے کعبے کے قریب پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، توحید کی دعوت دو حکمت کے ساتھ، 3 سال چپکے سے کرتے رہے، پھر اس کے بعد جہری دعوت کا موقع آیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ اللہ تعالیٰ سے، تو پھر جہری دعوت کا حکم دیا، صحابہ کرام نے بھی جہری دعوت کا آغاز کیا، لیکن بنیاد ایک ہی تھی، توحید، صبر، تقوی، فرما برداری اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور خاموشی سے بیٹھنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دشمن کافر مشرک دروازے پر کھڑا ہو اور ہم کہیں تم لوگ سوتے رہو یا بس توحید کی کتابیں پڑھتے رہو یا درست جاری رکھو، یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ توحید کی اہمیت کو سامنے رکھو، توحید کا علم حاصل کرو، اور امت میں توحید، صبر، تقوی، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے دور میں جو زیادہ ضرورت ہے وہ اسلامی عقیدہ کیا ہے. آج مسلمان اپنے عقیدے سے غافل ہے، اسے پتہ نہیں میرا عقیدہ کیا ہے، یہ اصل بنیاد ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وجہ کو ڈھونڈو کیا ہے. آج امت ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنسی ہوئی کیوں ہے؟ آخر وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کون سے اسباب ہے؟ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو سب سے اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو پہلے تشخیص کرتا ہے پھر علاج کرتا ہے. آج امت میں علاج تو ہو رہا ہے لیکن بغیر تشخیص کے ہو رہا ہے. ایک مریض ہے جسے ملیریا ہے، بخار ہے، سر درد ہے، تکلیف ہے، آپ اسے اس کی خدمت کرتے ہوئے، اس کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے صرف پینڈول کی گولی پہ گزارا کرواتے ہیں. بیچارہ 10 دن گولی کھاتا رہا، دماغ پر ملیریا کا اثر ہوا، مر گیا. آپ نے اچھا کام کیا اس کے ساتھ، اس کی مدد کی ہے، آپ نے اسے قتل کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ نمبر ایک آپ ڈاکٹر ہی نہیں، آپ کو پتہ نہیں اس کو تکلیف کیا ہے، تو آپ کا یہ کام ہی نہیں تھا. نمبر دو، آپ کو چاہیے تھا اگر آپ نے مدد کرنی ہے تو آپ اسے ڈاکٹر کی طرف لے کے جاتے یا اسے مشورہ دیتے، ڈاکٹر کی طرف جاؤ، اسے سے مشورہ اسی لیے کہ وہ آپ کو معتبر شخص سمجھتا ہے، ورنہ پینڈول کسی کو نظر نہیں آتا. اب تو شاپس بکالا پہ بھی بکتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے، اگر یہ شخص خود اپنی مرضی سے گولی کھاتا رہا اور آپ کو بتایا ہی نہیں تو وہ خود اپنی ہلاکت کا ذمہ دار ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں. لیکن مصیبت یہ ہے آج کے دور میں علاج کرنے والے بہت ہیں. آپ نہیں کہیں گے مجھے علاج کی ضرورت ہے، خود بخود لوگ آئیں گے اور آپ کو کہیں گے دیکھیے یہ مشکل ہے، آپ کو یہ بیماری ہے، آپ کے لیے علاج ہے. اور تشخیص کرنے والے کاش کے ڈاکٹر ہوتے، جیسے کہ آج کی امت میں تشخیص کرنے والے کاش عالم ہوتے. جیسے مرض کو کون پہچان سکتا ہے؟ میکینک پہچانے گا، انجینئر پہچانے گا، مرض کو ڈاکٹر ہی پہچانے گا، مرض کی تشخیص ڈاکٹر ہی کرے گا. اگر میکینک آ کے آپ کو کہہ دے کہ نہیں اس مریض کو جو ہے گردن توڑ بخار ہے، ملیریا نہیں ہے، اور ڈاکٹر کی رپورٹ میں ملیریا ہے، آپ کس کی مانو گے؟ میکینک کی مانو گے یا ڈاکٹر کی رپورٹ کو مانو گے؟ کوئی کہے گا نہیں میں کہنے کی بات کے مان کے علاج کرواتا ہوں، کیا کہیں گے اسے آپ؟ یہ عقل مندی کا کام ہے؟ نہیں. اگرچہ غیر مسلم ڈاکٹر کیوں نہ ہو، لیکن وہ ڈاکٹر، اس کا یہ فیلڈ ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. اور میکینک اگرچہ مسلمان ہے یہاں پہ، لیکن کیونکہ اس کا یہ فیلڈ نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے اس کا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ عام سے میں نے مثال دی ہے. آج کے دور میں امت کی ذلت کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آج حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، نمبر ایک، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، توحید، صحیح عقیدہ، صبر، تقوی اور فرما برداری اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تعلیم حاصل کرو اور اس علم کی طرف لوگوں کو دعوت دو. عمل کرنے کے بعد. نمبر دو، امت کی ذلت اور رسوائی کی وجہ کو ڈھونڈو کیا ہے، اور خود نہ ڈھونڈو، اپنی قیاس رائیاں نہ کرو، بلکہ علماء کی طرف رجوع کر کے ان کی طرف اس معاملے کو رکھو، اور سب ساتھ مل کے اس امت کی ذلت کی وجہ کو ڈھونڈو، اور جو معتبر علماء وجہ بتائیں اس وجہ کو دور کرنے کے لیے اس کا علاج کیا جائے علماء کے ساتھ مل کے. بات واضح ہو گئی؟